السبيل العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتطهر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ بقر کی 177ویں آیت کے ذیل میں یہ ہمارا تیسرا سلسلہ گفتگو ہے، جس کے لیے عنوان معین ہے اساس آدمیت اور قرآن. کل گفتگو اس مرحلے پر رکی تھی کہ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے نیکی کی تعریف بیان فرمائی. بر نیکی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف جھکا دو. ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ خدا پہ ایمان لاؤ، قیامت پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ ایمان لاؤ اور خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لاؤ. اور تنہا حقیقتوں پہ مان لینا کافی نہیں ہے، یہ جو کمایا ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو. وآتی المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرو. بھائی کن پر خرچ کرو؟ ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں پر. والیتامی، یتیموں پر. والمساکین، مسکینوں پر. مسافروں پر، مانگنے والوں پر خرچ کرو، اور ان غلاموں پر خرچ کرو جن کی زندگیاں غلامی میں گزر رہی ہیں. اور یہ بھی کافی نہیں ہے، نماز تو قائم کرو، زکات دیتے رہو. اور اب یہ نماز و زکات بھی کافی نہیں ہے، اگر کوئی وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو. اسلام کی بنیاد بد دیانتی نہیں ہے، ایفائے وعدہ ہے. والصابرین، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور دیکھو وعدے کو پورا کر لینا ہی کافی نہیں ہے، اگر مرض آئے صبر کرو،
اگر پریشانی آئے صبر کرو، اگر جنگ کے حالات پیدا ہو جائے صبر کرو، اگر اس پورے ایجنڈے پر عمل کیا تو اولائک الذین صدقوا، سچے وہی ہوں گے، متقی وہی ہوں گے، سچے وہی کہلائیں گے، متقی وہی کہلائیں گے. تو آیہ مبارکہ میں نیکی کی فہرست دے دی کہ کچھ چیزوں کو ماننا ہے، کچھ چیزوں کو کرنا ہے. گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی نا. اب نیکی کی، پھر کہتے ہیں نیکی کو بے رے رے، تشدید ہے کے اوپر، پھر نیکی، کچھ چیزوں کو ماننا نیکی ہے، کچھ حقیقتوں کو ماننا نیکی ہے، اور کچھ کاموں کو کرنا نیکی ہے. اب تلخیص دے رہا ہوں، اب تم اسے نیکی کہو، خیر کہو، دین کہو، اسلام کہو، عبادت کہو، لفظ الگ ہے، مفہوم الگ ہے. تو میں قریب ہو جاؤں اپنے سننے والوں سے. دیکھو لفظ الگ الگ ہے، پھر ایک لفظ ہے، عبادت ایک لفظ ہے، خیر ایک لفظ ہے، نیکی ایک لفظ ہے، دین ایک لفظ ہے، اسلام ایک لفظ ہے، صراط مستقیم ایک لفظ ہے، مالی ایک ہے. جو نیکی ہے وہی دین ہے، وہی پھر ہے، وہی عبادت ہے، وہی صراط مستقیم ہے. اچھا تو اب یہ میں نے جملہ کیا کہا؟ جو نیکی ہے وہی خیر ہے، وہی پھر ہے، وہی تقویٰ ہے، وہی عبادت ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی صراط مستقیم ہے. بھائی پانچ وقتوں میں آواز دے رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، کھڑے ہو اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ رہے ہو پروردگار سیدھا راستہ دکھلا دے، صراط الذین انعمت علیہم. کچھ لوگ ہیں جن پر تو نے نعمتیں اتاری ہیں، مالک ان کا راستہ دکھلا دے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تم اللہ کا راستہ نہیں مانگ رہے ہو، لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہو. یعنی عجیب عجیب بات ہے. یعنی کتنی کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، تو دعا مانگو اللہ پروردگار اپنا راستہ دکھلا دے. نہیں اپنا نہیں، اپنا نہیں، نعمت پانے والوں کا راستہ دکھلا دے. بھائی ہزاروں مرتبہ تم نے یہ آیت پڑھی ہوگی، ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، ذرا رک جاؤ. اچھا تو جو صراط مستقیم نعمت پانے والوں کا راستہ ہے، اسی صراط مستقیم کے لیے پروردگار نے قرآن میں آواز دی، وانا ھذا صراطی مستقیما. یہ راستہ جو نعمت والوں کا راستہ ہے، صراطی، یہ میرا بھی راستہ ہے. بھائی سننا خدا کی قسم، یہ میرا بھی راستہ ہے. وانا، بھائی سننا، وانا ھذا صراطی مستقیما، یہ جو میرا راستہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو میرا راستہ ہے یہ مستقیم ہے، تبھی وہ اسی راستے میں چلتے رہو. بھائی راستہ کسے کہتے ہیں جس پر چلا جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، تو کب آیا چلنے کے لیے؟ تو ہے کچھ اللہ جیسا جو چلتے رہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی رکے رہو. اب دیکھو ہزاروں مرتبہ تم نے یہ آئے مبارکہ سنی ہوگی، لیکن اب مجھ سے سنتے جاؤ، یہ تمہارے کام آ جائے گی. تو کچھ ہے ایسے جن کا چلنا اللہ کا چلنا ہے، وہ ہے کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کا راستہ جس پر تم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. تو نعمت والوں کا راستہ مانگ رہے ہو نا، تو نعمت تو فرعون پہ بھی اتری، نعمت نمرود پہ بھی اتری، نعمت قارون پہ بھی آئی، نعمت ابو لہب کو بھی آئی. بھائی آئی یا نہیں، رزق نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، دنیا میں زندگی گزارنا، ساتھ رہنا نعمت ہے. تو یہ نعمتیں فرعون و نمرود کو نہیں ملی؟ پوری طرح محسوس کرو تو پھر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا. بھائی رزق نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، سایہ نعمت ہے، مکان نعمت ہے، کثرت نسل نعمت ہے، رزق ہے وافر نعمت ہے، زمین پہ چلنا نعمت ہے، سانس لینا نعمت ہے، کچھ لوگوں کو اپنا پابند بنا لینا نعمت ہے، تو یہ نعمت تو فرعون کے پاس بھی تھی، یہ نعمت تو نمرود کے پاس بھی تھی، ہارون کے پاس، حامان کے پاس بھی تھی، قارون کے پاس بھی تھی، تو اب یہ کون سی نعمت مانگ رہے ہو؟ تو آدھا جملہ کہہ کر سوال کرتے ہو، میں جملہ پورا کرو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مالک نعمت والوں کا راستہ دے دے، غضب والوں کا نہیں، گمراہوں کا نہیں، اب جو نعمت والا ہوگا وہ غضب والا نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا، چلتے رہو میرے ساتھ چلتے رہو. اسے کہ میں کل بھی کہہ رہا تھا اور آج بھی میں اس جملے کو دہراؤں گا کہ موضوعات کا اپنے تقاضے ہیں اور موضوع کو جسٹیفائی ہونا ہے. تو اب رک جاؤ، یہ نہیں کہا کہ پروردگار نعمت والوں کا راستہ بتا دے. اسے کہ نعمت والوں میں فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، قارون بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ابو جہل بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، یہ سب وہ ہے جنہوں نے نعمتیں پائی ہیں، جنہوں نے نعمتیں پائی ہیں. تو اب اللہ نے قید لگا دی کہ فرعون غضب والا ہے، فرعون گمراہ ہے، نمرود غضب والا ہے، نمرود گمراہ ہے، نعمتیں ہو لیکن غضب ساتھ میں، گمراہی ساتھ میں. تم ایسے تلاش کرو جن کے پاس فقط نعمتیں ہو، غضب نہ ہو، جن کے پاس فقط نعمتیں ہو، غضب نہ ہو، فقط نعمتیں ہو، گمراہی نہ ہو. تو اب میں ایک جملے سے ان کا تعارف کراؤں گا اور میں آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو، جہاں غضب ہوگا وہاں رحمت نہیں ہوگی، اور جہاں رحمت ہوگی وہاں غضب نہیں ہوگا. تو ہی صورت ہے بھائی، سننا، رک کے سننا. اب میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہے کون نعمت والے جن پر غضب نہیں آیا اللہ کا، اور جو گمراہی کا کبھی شکار نہیں ہوئے، یہ ہے کون؟ تو یا دن ہوگا یا رات ہوگی، دونوں متضاد ہیں. اگر دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، اگر رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، اگر خیر ہے تو شر نہیں ہوگا، اگر شر ہے تو خیر نہیں ہوگا، اگر غضب ہے تو رحمت نہیں ہوگی، اگر رحمت ہے تو غضب نہیں ہوگا. اب کہاں تلاش کرے جن کے پاس فقط رحمت ہو، غضب نہ ہو؟ تو ایک آیت میں بتا دیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان اللہ، آئے سنتے جاؤ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ درود بھیج رہا ہے، اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، فرشتے رحمتیں لے کے اتر رہے ہیں نبی پر. ایمان لانے والوں، تم بھی نزول رحمت کی دعا کرو. بھائی رک جاؤ اس مرحلے پر، درود ہے نبی کے لیے، محمد کے لیے نہیں. رک جاؤ، خدا کی قسم، ذرا اس مرحلے پر رک جاؤ، اور جب اس مرحلے پر رکو گے تو ایک جملہ کہہ کے پھر میں آگے بڑھوں گا. درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، فرشتے ان رحمتوں کو لے کر آ رہے ہیں، نبی پر رحمتیں آ رہی ہیں، محمد پہ نہیں. اچھا، اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، میں اپنے عبد کو، اپنے بندے کو معراج میں لے گیا. کہہ دے کہ نعمتیں عبد پہ آ جائے، نہیں، نبی پر، محمد پہ نہیں، عبد پر، عبد پر نہیں. اچھا تو کہہ دے کہ میں رحمتیں نازل کرتا ہوں اپنے رسول پر. کہا نہیں، رسول پہ نہیں، نعمتیں آئیں گی نبی پر. فرق کیا ہے؟ محمد اس دن سے ہے، بھائی توجہ رہے، محمد اس دن سے ہے جس دن پیدا ہوئے، بھائی توجہ رہے، محمد اس دن بنے جب پیدا ہوئے، رسول اس دن بنے جب اعلان رسالت کیا، عبد اس وقت بنے جب معراج میں گئے. تو اگر عبد سے ہوتی، بھائی توجہ رہے، نزول رحمت، تو معراج کی رات سے رحمت ہوتی، اگر رسول پہ رحمت آتی تو رسالت کے دن سے رحمت ہوتی، سمجھ رہے ہو نا بات کو، اگر محمد پر رحمت ہوتی تو پیدائش کے دن سے ہوتی، نہیں، نبی پر رحمت ہے. اب نبوت کب سے؟ کنتو نبیا فآدم بعد ما ولدتی. بھائی رک جاؤ, اس لیے کہ سلسلہ فکر طویل ہے اور اس سلسلہ فکر پر تمہیں روک رہا ہوں. تو نزول رحمت نبی پر, اب پہ نہیں, محمد پہ نہیں, رسول پر نہیں, نبی پر. اور نبی کب سے؟ کہ ابھی آدم نہیں بنا تھا وہ نبی تھا. بھائی رکے رہو, اب میرے نبی نے آواز دی کہ اے میرے ساتھیو لا تصلوا علی صلاۃ البقرہ, مجھ پر درود ایسی نہ بھیجو جس کی دم کاٹ دی گئی ہو. اس مرحلے پر رک جاؤ تاکہ میں کوئی جملہ ادیا کروں پھر آگے بڑھوں. دیکھو بکرا جس کی نسل نہ چلے, اسی کا مذکر ہے ابتر. کچھ بات واضح ہوئی؟ ابتر جو بے نسل ہو, جو مرد بے نسل ہو اس کا نام ہے ابتر, جو عورت بے نسل ہو اس کا نام ہے بکرا. تو چونکہ صلات مؤنث ہے اس لیے پیغمبر نے کہا لا تصلوا علی صلاۃ البقرۃ, مجھ پر ابتر درود نہ بھیجو. بھائی ابتر تو میرے دشمن ہے. رکے رہو اس لیے کہ جملہ ہدیہ کروں گا اور پھر اس مقام سے آگے بڑھوں گا. لا تصلوا علی صلاۃ البقرۃ, مجھ پر ابتر درود نہ بھیجو, تم بریدہ درود نہ بھیجو جس کی تم کٹی ہوئی ہو, ایسی درود نہ بھیجو. بھائی کا ہو رب پر مشرق نے کہا تھا کہ رسول بے نسل ہے, مشرق نے کہا تھا کہ رسول بے نسل ہے, تو اگر مجھ پر درود روک دو گے. نہیں پہنچی بات؟ نہیں بھائی, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ سورہ اپنے نوجوان دوستوں کو ہدیہ کر دوں. بھائی وہ تین ہی آیتوں کو تو سورہ ہے. جب کہا گیا کہ رسول بے نسل ہے, رسول کی نسل آگے نہیں بڑھ رہی ہے, تو قرآن نے کیا آواز دی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا آتینا کل کوثر, حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا. فصلی لربک, اپنے رب کی نماز پڑھ. ونار, قربانی دے دے. ان شانئک ہو ابتر, حبیب تو ابتر نہیں ہے, تیرا دشمن ابتر ہے. اب وہ چھپا دشمن ہو یا کھلا دشمن ہو, چھوٹی دشمنی کرے یا بڑی دشمنی کرے, جس میں رسول سے دشمنی کرے یا نفس رسول سے دشمنی کرے, جو دشمن ہے وہ ابتر ہے. تو مشرک کیا کہہ رہا تھا؟ کہ رسول نعوذ باللہ بے نسل ہے, اس کی ذریت نہیں ہے, اس کی اولاد نہیں ہے. رکے رہنا, اسے کہ جملہ ہدیہ کروں گا پھر آگے بڑھوں گا. تو مشرک کا دعویٰ تھا کہ رسول بے نسل ہے اور اللہ نے وعدہ کیا کہ حبیب تیری نسل کو کوثر دوں گا. تو اب اگر آل محمد کو درود میں شامل نہیں کرو گے تو درود ابتر رہ جائے گی. تو اگر رسول کو ابتر سے بچانا ہے تو قیامت تک درود میں محمد کے ساتھ آل محمد کو رکھنا. ذرا مسائل کو مختلف طریقے سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو اب نیکی کہو, بھائی توجہ ہے, اس لیے کہ اب تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. نیکی کرو, بھائی ٹھیک ہے نا. تو میں نیکی کو دیکھنا چاہتا ہوں, نیکی کرنا ہے نا مجھے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے نیکی دکھلا دو. میں نیکی دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے نیکی دکھلا دو. اس بھرے ہوئے مجمع سے ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے میرا, ایک آجلانہ درخواست ہے, مجھے نیکی دکھلا دو. میں دیکھنا چاہتا ہوں نیکی کی شکل کیسی ہے, اس کا قد کیسا ہے, اس کا رنگ روپ کیسا ہے. بھائی توجہ ہے. تو ساری دنیا مل کے کہنے لگی کہ بھائی نیکی دیکھی نہیں جا سکتی. تو بھائی جب نیکی دیکھی نہیں جا سکتی تو میں نیکی کروں کیسے؟ بھائی بڑا نازک مرحلہ ہے, اور اس نازک مرحلے پر روک کر اپنے سننے والوں سے سوال کروں گا. مجھے نیکی دیکھی ہے, دکھلا تو نیکی, اب نماز نیکی ہے, روزہ نیکی ہے, حج نیکی ہے, جہاد نیکی ہے, بھائی یہی تو ہے نا بھائی, توجہ ہے, یہ ساری چیزیں عبادت بھی اور نیکی بھی ہے, تو میں نیکی دیکھنا چاہ رہا ہوں, تب نیکی تو نظر نہیں آئے گی, نیکی نظر نہیں آئے گی, تو میں نے کہا پھر میں کیسے پہچانوں کہ نیکی کیا ہے, کہا محمد کو کرتے دیکھو, نیکی کو پہچانتے چلو, آگے آگے اس مرحلے تک جس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روک لینا ہے, تو اب نیکی کی تعریف مجھے مل گئی, نیکی تو نظر نہیں آئی کہیں, نیکی کی تعریف مجھے مل گئی, میرے نبی کا قول نیکی, میرے نبی کا عمل نیکی, جو وہ کہتا جائے کرو نیکی ہے, جو وہ کرتا جائے کرو نیکی ہے, بھائی عجیب مرحلے فکر ہے, اب میرے نبی نے آواز دی, بھائی توجہ رہے, سلو کمار رہے تم نہیں ہو سلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو, بھائی توجہ ہے, جیسے میں حج کرتا ہوں ویسے حج کرو, جیسے میں جہاد کرتا ہوں ویسے جہاد کرو, تو نیکی کی ایک تعریف مل گئی کہ محمد کے حرکات و سکنات کا نام ہے نیکی, محمد کے قول و فعل کا نام ہے نیکی, قول نیکی, میرا رسول جو کہہ دے وہ نیکی, میرا رسول جو کر دے وہ نیکی, اب جو کہتا جائے وہ نیکی, جو کرتا جائے وہ نیکی, ایک دن ایسا ہوا کہ یہ کرنا اور کہنا دونوں جمع ہو گئے, ہاتھوں سے بلند کیا اور سماج کا من کل تو مولا آزادی مولا, سنتے جاؤ, اب جو بھائی سننا خدا کے سب, اب جو جتنا قول رسول پہ عمل کرے اتنا بڑا نیکوکار, جو جتنا عمل رسول پہ عمل کرے اتنا ہی بڑا نیکوکار, بھائی یہی سبب ہے کہ جب قرآن آبادی ہو لگی بات پھر امید رسول ملو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, ہم نے اسے اس لیے بھیجا کہ منہ سے آیتیں سنائے عمل سے تزکیہ کرے, اب جو جتنا قریب ہوتا جائے میرے نبی سے اتنا نیکی سے قریب ہوا, بھائی توجہ رہے, جو جتنا قریب ہوتا جائے میرے نبی سے وہ اتنا دین سے قریب ہوا, بھائی یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ نمونہ ہے تربیت محمد کا, اب تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ صحابہ کرام, دیکھو قرآن نے کہا کہ آیات سنائے گا میرا نبی, نفسوں کو پاک بنائے گا میرا نبی, کتاب کی تعلیم میرا نبی دے گا, حکمت کی تعلیم میرا نبی دے گا, تو تعلیم دینے والا نبی ہے, اب اگر کوئی تعلیم لینے والا نہ ہو تو مشن ناکامیاب ہو جائے گا, تو جنہوں نے تعلیم لی جنہوں نے تزکیہ کروایا ان کا نام ہے صحابی, قدر کرو میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا اور یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, دیکھو آج میں رسول کی دہرائی ہوئی آیتیں دہرا رہا ہوں, بھائی یہی تو ہے, رسول نے جو آیتیں پڑھی اپنے زمانے میں میں انہیں دہرا رہا ہوں اور تم جمع ہو کر ان آیتوں کو میری زبان سے سن رہے ہو, آج میں حدیث رسول تمہیں سنا رہا ہوں, تم ان حدیثوں کو مجھ سے سن رہے ہو, یہی ہے نا, آج میں اپنے نبی کی سیرت کے کچھ گوشے تمہارے سامنے وعدے کر رہا ہوں, تم ان گوشوں کو سن رہے ہو, مجھے بیان کرنے کا ثواب مل رہا ہے, تمہیں سننے کا ثواب مل رہا ہے, تو 1500 سال کے بعد اگر میں نبی کی سنت کا کوئی گوشہ تمہارے سامنے بیان کر دوں تو تمہارا سننا بھی ثواب, میرا بولنا بھی ثواب, تو وہ جو نبی کو دیکھ رہے تھے وہ کتنے بڑے عابد و ضائع ہو گئے, کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہوں گے, تو میرے نزدیک سب سر کا تاج ہے, لیکن ایک فرق اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا, یہ میرے نبی کی خدمت میں بیٹھنے والے دین انہی سے ملا ہے, شریعت انہی سے ملی ہے, آیات الہی ہم تک انہی کے ذریعے آئی ہے, لیکن ایک فرق رکھنا, بھائی آج 1500 سال کے بعد میں اپنے اس نبی کا تذکرہ کر دوں, تمہیں بھی سلام ہو, مجھے بھی سلام ہو, اور وہ میرے نبی سے پہلو ملا کے بیٹھے رہے تو ان کا شرف کتنا ہوگا, وہ میرے نبی کے شانے سے شانہ ملا کے بیٹھے رہے ان کا شرف کتنا ہوگا. لیکن ایک فرق رکھنا کہ شانہ ملانے والے اور ہیں, شانے پہ کھڑا ہونے والا اور ہے.
نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف اپنے منہ کو جھکا دو,
نہیں,
ایمان لاؤ اللہ پر, ایمان لاؤ روزے قیامت پر. دیکھو اللہ کے فوراً بعد روزے قیامت کا تذکرہ ہے, نبیوں کا بعد میں ہے, کتابوں کا بعد میں تذکرہ ہے, فرشتوں کا بعد میں تذکرہ ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ پہ ایمان لاؤ, روزے آخرت پہ ایمان لاؤ. یعنی دونوں ایمان جوڑا ہے, اگر آخرت سمجھ میں آ گئی خدا سمجھ میں آ جائے گا, اگر خدا سمجھ میں آ گیا آخرت سمجھ میں آ جائے گی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ معیشت پہ توجہ رہے, توجہ رہے, اس لیے کہ موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے. معیشت یقینی, موت حتمی, قبر میں جانا یقینی, سوال و جواب یقینی. بھائی توجہ رہے, بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور اس کے سامنے سوال پیش کر رہا ہوں. معیشت یقینی ہے, موت یقینی ہے, قبر میں جانا ہر انسان کے لیے یقینی ہے, قبر کا سوال و جواب یقینی ہے. دنیا میں دنیا کے نظام دینے والے تو بہت ملے, لیکن آخرت کی ضمانت لینے والا کوئی نہیں ملا. یہ جملہ تم تک پہنچ رہا ہے کہ دنیاوی نظام دینے والے تو حتمی ملے, لیکن آخرت کی ضمانت لینے والا کوئی نہ ملا. اور جو ضمانت لینے والے ملے ان کے نام کو بھی چھپا دیا گیا کہ کہیں وفاداریاں تبدیل نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پوری دنیا کو معلوم ہے, وہ جس نے نظریہ اضافیت دیا وہ بھی جان رہا تھا کہ مرنا ہے, قبر میں جانا ہے. وہ جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا وہ بھی جانتا تھا کہ قبر میں یقین جانا ہے. وہ جس نے ہوائی جہاز خلق کیے وہ بھی جان رہا تھا کہ ایک دن قبر میں جانا ہے. تو دنیا کے لیے تو سب نے نظام دیے, آخرت کے لیے نظام دینے والا کوئی نہ ملا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی عجیب بات ہے, میرے علی نے عجیب جملہ کا نجر بڑا گاوے کہ جب انسان مرتا ہے, یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تمہیں, جب انسان مرتا ہے, بس توجہ رکھنا, علی بول رہے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو وارث دیکھتے ہیں ماں ترک اس نے چھوڑا کیا, اور فرشتے دیکھتے ہیں ماں تقدم بلایا کیا. بہت نازک مرحلہ ہے فکر, ہے نا, جس نازک مرحلہ ہے فکر پر تمہیں روک رہا ہوں میں. علی نے کہا کہ جب انسان مرتا ہے تو وارث یہ دیکھتا ہے کہ چھوڑا کیا, قبر کے فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ لایا کیا. تو اگر کچھ نہ لے جا سکو قبر میں تو کم سے کم آل محمد کے ساتھ وفاداری تو لے جاؤ نا. اگر
میں کچھ نہ لے جا سکو تو آل محمد کے ساتھ وفاداری تو لے جاؤ, اس لیے کہ آل محمد کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قیامت کو بخشوا لیں گے.
دیکھو پڑھ لکھ کے بولنے کا عادی ہوں, کتابیں کھنگال کے بولنے کا عادی ہوں, پوری تاریخ اسلام میں جو 1500 سال کی تاریخ ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں. صوفیہ گزرے, اولیاء گزرے, فقہا گزرے, بڑے بڑے مشائخ گزر گئے, بڑے بڑے راویان حدیث گزر گئے, کتنے خرافا گزر گئے, خلیفۃ المسلمین, سلجوقی بادشاہ, ساسانی بادشاہ, بنی عباس کے خلفا, بنی امیہ کے خلفا, ان کے آگے سارے بزرگ, یہ سب گزر گئے, لیکن ان میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قیامت میں بخشوا لیں گے سوائے آل محمد کے. اس لیے کہ دعویٰ تو وہ کرے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو.
سننا
سننا, اس مرحلے پر روک رہا ہوں, روک رہا ہوں. ایمان باللہ, ایمان بالیوم الاخر, نوواں ایمان ہے. اگر خدا پہ ایمان ہے قیامت پہ ہوگا, اگر قیامت پہ ایمان ہے تو پھر خدا پہ ہوگا, اور صبر یقینی ہے.
لیکن پروردگار نے کیا عجیب بات کہی, واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. یہ آیت تو دیکھنا کیا عجیب و غریب آیت ہے, اور یہ آیت اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. سورہ نحل 16 سورہ قرآن کا, اور اس میں اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا, کہنے لگا اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے, اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, اللہ تمہیں موت دیتا ہے, بہت سے لوگوں کو بوڑھا کر دیتا ہے, لکی لا یعلم بعد علم شیئا, تاکہ جب وہ قبر میں جائیں تو جاہل بن کے جائیں. میں نے کبھی کہا تھا کہ آئے ہو تو جاہل آئے ہو, ماں کے پیٹ سے پڑھ لکھ کے تو نہیں آئے, دنیا میں علم حاصل کیا ہے, اور جب جاؤ گے اس دنیا سے تو جو بھی پڑھا لکھا تھا نا وہ اس دنیا ہی میں رہ جائے گا, قبر میں جاؤ گے جاہل جاؤ گے. سن لیا تم نے بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ, تم نے منطق پڑھی تھی, تم نے فلسفہ پڑھا تھا, تم نے سوشیالوجی پڑھی تھی, تم نے عمرانیات پڑھی تھی, تم نے معاشیات پڑھی تھی, لیکن اب بڑھاپا آیا اور آپ کے ذہن سے یہ علوم مٹنے لگے, اور جب قبر میں گئے تو جاہل آئے تھے جاہل چلے گئے. پوری طرح محسوس کرو تو میں ایک جملہ کہوں, پوری طرح اس بات کو محسوس کرو, لکی لا یعلم بعد علم شیئا. تم بہت بڑا علم رکھتے تھے, تم نے نظریہ اضافیت ایجاد کیا, یہ جو ایٹم بم کے دھماکے ہیں نا اس نظریہ اضافیت کی ایک شعا ہے, ایک کرن ہے. تو کتنا بڑا ہوگا عالم جس نے اضافیت کا نظریہ دے دیا, لیکن جب قبر میں گیا تو جاہل بن کے گیا. معاشیات کی کتابیں لکھنے والے جب قبر میں گئے تو جاہل رہے, بھائی رکے رہنا. فلسفے پر کتابیں لکھ کر تم نے انبار لگا دیا, لیکن بڑھاپا آیا سب بھول گئے, جب قبر میں گئے تو جاہل رہے. بھائی توجہ رہے, تو قبر میں جانے والا جاہل گیا, تو پروردگار جب وہ جاہل جا رہا ہے تو جاہل سے سوال کیسا. پوری پوری دنیا کو معلوم ہے وہ جس نے نظریہ اضافیت دیا وہ بھی جان رہا تھا کہ مرنا ہے, قبر میں جانا ہے. وہ جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا وہ بھی جانتا تھا کہ قبر میں ایک دن جانا ہے. وہ جس نے ہوائی جہاز خلق کیے وہ بھی جان رہا تھا کہ ایک دن قبر میں جانا ہے. تو دنیا کے لیے تو سب نے نظام دیے, آخرت کے لیے نظام دینے والا کوئی نہ ملا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی عجیب بات ہے, میرے علی نے عجیب جملہ کہا نجم لگا ہوئے کہ جب انسان مرتا ہے, یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں تمہیں, جب انسان مرتا ہے, توجہ رکھنا علی بول رہے ہیں, کہ جب انسان مرتا ہے تو وارث دیکھتے ہیں ماں ترک اس نے چھوڑا کیا, اور فرشتے دیکھتے ہیں ماں تقدم بلایا کیا. بہت نازک مرحلہ فکر ہے نا, جس نازک مرحلہ فکر پر تمہیں روک رہا ہوں میں. علی نے کہا کہ جب انسان مرتا ہے تو
تو وارث یہ دیکھتا ہے کہ چھوڑا کیا, قبر کے فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ لایا کیا. تو اگر کچھ نہ لے جا سکو قبر میں تو کم سے کم آل محمد کے ساتھ وفاداری تو لے جاؤ نا. اگر قبر میں کچھ نہ لے جا سکو تو آل محمد کے ساتھ وفاداری تو لے جاؤ, اس لیے کہ آل محمد کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قیامت میں بخشوا لیں گے. دیکھو پڑھ لکھ کے بولنے کا عادی ہوں, کتابیں کھنگال کے بولنے کا عادی ہوں, پوری تاریخ اسلام میں جو 1500 سال کی تاریخ ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں. صوفیہ گزرے, اولیاء گزرے, فقہا گزرے, بڑے بڑے مشائخ گزر گئے, بڑے بڑے راویان حدیث گزر گئے, کتنے خرفاء گزر گئے, خلیفۃ المسلمین, سلجوقی بادشاہ, ساسانی بادشاہ, بنی عباس کے خلفاء, بنی امیہ کے خلفاء, ان کے آگے سارے بزرگ, تو یہ سب گزر گئے, لیکن ان میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قیامت میں بخشوا لیں گے سوائے آل محمد کے. اس لیے کہ دعویٰ تو وہ کرے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو. سننا اس مرحلے پر روک رہا ہوں ایمان باللہ, ایمان بالیوم الاخر, نوواں ایمان ہے. اگر خدا پہ ایمان ہے قیامت پہ ہوگا, اگر قیامت پہ ایمان ہے تو میں خدا پہ ہوگا, اور قبر یقینی ہے. لیکن پروردگار نے کیا عجیب بات کہی, واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیء. یہ آیت تو دیکھنا کیا عجیب و غریب آیت ہے, اور یہ آیت اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. سورہ نحل 16 سورہ ہے قرآن کا, اور اس میں اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا, کہنے لگا اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے, اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, اللہ تمہیں موت دیتا ہے, بہت سے لوگوں کو بوڑھا کر دیتا ہے, لکی لا یعلم بعد علم شیء, تاکہ جب وہ قبر میں جائیں تو جاہل بن کے جائیں. میں نے کبھی کہا تھا کہ آئے ہو تو جاہل آئے ہو, ماں کے پیٹ سے پڑھ لکھ کے تو نہیں آئے, دنیا میں علم حاصل کیا ہے, اور جب جاؤ گے اس دنیا سے تو جو بھی پڑھا لکھا تھا نا وہ اس دنیا ہی میں رہ جائے گا, قبر میں جاؤ گے جاہل جاؤ گے. سن لیا تم نے بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ, تم نے منطق پڑھی تھی, تم نے فلسفہ پڑھا تھا, تم نے سوشیالوجی پڑھی تھی, تم نے عمرانیات پڑھی تھی, تم نے معاشیات پڑھی تھی, لیکن اب بڑھاپا آیا اور آپ کے ذہن سے یہ علوم مٹنے لگے, اور جب قبر میں گئے تو جاہل آئے تھے جاہل چلے گئے. پوری طرح محسوس کرو تو میں جملہ کہوں, پوری طرح اس بات کو محسوس کرو, لکی لا یعلم بعد علم شیء, تم بہت بڑا علم رکھتے تھے, تم نے نظریہ اضافیت ایجاد کیا. یہ جو ایٹم بم کے دھماکے ہیں نا, اس نظریہ اضافیت کی ایک شعاع ہے, ایک کرن ہے, تو کتنا بڑا ہوگا عالم جس نے اضافیت کا نظریہ دے دیا, لیکن جب قبر میں گیا تو جاہل بن کے گیا. معاشیات کی کتابیں لکھنے والے جب قبر میں گئے تو جاہل رہے. بھائی رکے رہنا, فلسفے پر کتابیں لکھ کر تم نے انبار لگا دیا, لیکن بڑھاپا آیا سب بھول گئے, جب قبر میں گئے تو جاہل گئے. بھائی توجہ رہے, تو قبر میں جانے والا جاہل گیا, تو پروردگار جب وہ جاہل جا رہا ہے تو جاہل سے سوال کیسا. بھائی دیکھو یہ پرابلم ہے, یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے جو تمہارے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. بھائی جو بھی قبر میں گیا, بہت بڑا 30 مارکس کا ہوگا زندگی میں, بہت بڑا عالم ہوگا, بہت بڑا دانشور اور فلسفی ہوگا, لیکن قبر میں جاہل گیا, اور جب قبر میں جاہل گیا ہے تو اب جاہل سے سوال کیسا سوال ہے نا یہ. بھائی اب کیا پوچھنا ہے جاہل سے, آیا تھا جاہل, آیا تھا گیا ہے قبر میں, جاہل گیا ہے, اب اس سے کیا پوچھنا. کہا نہیں, جو تم نے اس دنیا میں پڑھا تھا وہ اس دنیا ہی میں بھول کے جاؤ گے, اور جو ہم نے عالم اربعہ میں پڑھا دیا تھا
पहुंच गई बात भाई, तवज्जो रे। तुमने जो इस दुनिया में पढ़ा था उसे बुढ़ापे में भूलोगे, लेकिन हमने आलमे अरवाह में जो तुम्हें पढ़ा के भेजा है वो कब्र में भी याद रहेगा। तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। तुम्हारी किताब क्या है? कुरान। तुम्हारा नबी कौन है? मोहम्मद। तुम्हारा इमाम कौन है? अली। तो ये बातें आलमे अरवाह से सीख के आए हो? ये बातें तुम आलमे अरवाह से सीख के आए हो तो दुनिया के सारे इन दुनिया में भूल जाओगे, लेकिन ये बातें कब्र में भी याद रहेंगी कि रब अल्लाह है, किताब कुरान है, मोहम्मद नबी है, अली वलीउल्लाह है। तो जिसे आलमे अरवाह से मानते हुए चले आ रहे थे उसे आज इमाम मानने में तकल्लुफ क्यों है?
अजीब मरा रहा है ना।
भाई जाहिर है कि मौजू को जस्टिफाई होना है। जिस सब्जेक्ट पे गुफ्तगू है उस सब्जेक्ट को आगे जाना है। नेकी करो, कुछ हकायक का मानना नेकी है, कुछ कामों का करना नेकी है। अच्छा, मैं नेकी करने जा रहा हूँ, तवज्जो रहे, मैं नेकी करने जा रहा हूँ, और जो मिसाल दूंगा उससे परेशान न होना। मैंने डाका मारा और डाका मार के जो पैसा मुझे मिला वो पैसा मैंने अल्लाह की राह में ज़कात में दे दिया। एक नेकी की है ना मैंने। भाई तवज्जो रहे। अच्छा, मैंने अपनी मिसाल दी है ताकि किसी को ये बात बुरी ना लग जाए। हालांकि डाका मारना भी इस मुआशरे में बड़ा मोहतरम पेशा है। और मैं फकत डाकुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सतह पे डाके मारे जा रहे हैं। समझ रही है? हर शख्स अपनी अपनी सतह से डाके मार रहा है। तो अब मुझे देनी है अल्लाह की राह में ज़कात। ज़कात देना नेकी है। अकामत सलात अब आता ज़कात, नेकियों की फहरिस्त में ज़कात शामिल है। मुझे ज़कात देनी है। मैं तुम्हारे घर में डाका मारते खुदा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ले आया पैसे, मैंने अल्लाह की राह में ज़कात दे दी। भैया नेकी हुई? भाई नेकी तो हुई, ज़कात दी है मैंने, लेकिन मकसद तक पहुँचने के लिए जरिया भी जायज़ होना चाहिए। जब तो नेकी आए, देखो यही तो फर्क हुआ कुरान में और इंसानों के बनाए हुए निजाम में। जाओ देखो 1916 की से पहले की किताबें, नाम नहीं लूंगा, 1916 से पहले यूरोप में जो किताबें लिखी गई और 1916 से लेकर सन 2002 तक जो किताबें लिखी गई, उनमें उन्होंने कहा कि अगर मकसद नेक है, अगर मकसद जायज है, तो जरूरी नहीं है कि जरिया भी जायज ही हो। नेक मकसद है, नाजायज जरिए से ले लो। ये आदमियत की थ्योरी है और इस पर आज की आदमियत की बुनियाद है कि अगर मकसद नेक है तो नाजायज जरिए से भी उस मकसद को हासिल करो। भाई समझ में आया? अगर मकसद इस्लाम को फैलाना है तो जिसे चाहो मार दो। भाई समझ रहे हो बात को? मैं तो तुम्हारे सामने उसूल रखना चाह रहा हूँ, फार्मूले इस्लाम के, कि अगर मकसद नेक है तो जरिया भी नेक हो। अगर जरिया गलत हो और मकसद नेक हो तो मकसद भी गलत हो जाएगा। भाई यही तो सबब है कि जब अली को हुकूमत नहीं मिली तो एक बड़े बुजुर्ग ने आकर मदीने में कहा कि या अली, तुम अपने घर में क्यों बैठ गए? बाहर निकलो, मैं तुम्हारी मदद के लिए मदीने की गलियों को सवारों से और प्यादों से भर दूंगा। अली का निकलना नेक मकसद है, लेकिन जरिया है उस बुजुर्ग का कहना। तो अली मुस्कुरा के कहने लगे कि आप कब से इस्लाम के अंदर बन गए?
سمجھ رہی ہے بات؟
پہنچ رہی ہے بات؟ آپ کب سے اسلام کے ہمدرد بن گئے؟ بھائی توجہ ہے، تو اگر مقصد نیک ہے تو ذریعہ بھی نیک ہو، ورنہ ثواب عذاب بن جائے گا۔ بھائی یہی تو وجہ ہے۔ کیا کمال کی بات ہے، میرے پاس سامنے وقت میں گنجائش ہوتی تو اب تو میں آیا تھا موضوع پر، اب میں پہنچا تھا موضوع پر، لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ بات کو سمیٹ لینا ہے۔ سورہ آج 22واں سورہ قرآن کا، مکے میں رسول نے پتھر کھائے، رسول کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، رسول پر ڈھیلے مارے گئے پتھر، ٹھیک ہے نا، قتل رسول کی سازش کی گئی۔ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے بڑے نازک مرحلے پہ لے آئے ہو تمہیں، یہاں تک کہ رسول کو ہجرت کرنی پڑی، اور جب رسول نے ہجرت کی، توجہ رہے، جب ہجرت کی، اب تک رسول نے تلوار نہیں اٹھائی، بھائی بہت توجہ رہے، وہ میرا نبی مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، میرے نبی کے ساتھی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، نہ نبی نے تلوار اٹھائی اور نہ نبی کے ساتھیوں نے اٹھائی، لیکن نبی کے ساتھی وہ جو حکم نبی کے پابند ہوں۔ نبی کے ساتھی وہ جو حکم نبی کی پابندی کرے، نہ نبی نے تلوار اٹھائی نہ نبی کے ساتھیوں نے تلوار اٹھائی۔ اور اب جب بے توجہ رہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو سورہ حج میں پروردگار نے جہاد کی اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ جو مظلوم ہے، یہ مسلمان جو مظلوم ہے، ہم نے انہیں اجازت دے دی، اب یہ جہاد کریں۔ تو مجاہد کے لیے پہلے مظلوم ہونا شرط ہے، ظالم مجاہد نہیں بن سکتا۔
پہنچ رہی ہے بات؟ دیکھو ہمارے وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے، اور میں نے کہا نا کہ اب تو میں آیا تھا موضوع پر، تو پھر صحیح بات کو یہاں مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی سننا، کیا کمال کی بات ہو گئی، پتھر کھائے، کانٹے بچھائے گئے، سارے متحر پر کوڑا پھینکا گیا، کتنی اذیتیں دی گئی مکہ میں پیغمبر اکرم کو، دی گئی نا، لیکن تلوار نہیں کھینچی، صلح کے ساتھ رہے۔ یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر مکے میں صلح کے ساتھ رہے، مدینے ہجرت کی، اب مدینے میں اگر مشرکوں نے رہنے دیا ہوتا تو میرا نبی تلوار نہ اٹھاتا۔ مدینے میں رسول ہیں اور مکے سے چل کے گئے ہیں لڑنے کے لیے رسول سے، بدر، احد، بھائی توجہ ہے نا، بدر چاہے بدر پہ ہوئی تھی، کوہ احد مدینے کے باہر ہوئی، جنگ خندق مدینے کے اندر ہوئی، یعنی آ گئے ہیں لڑنے کے لیے، تو اب تو مجبوری ہے نا کہ تلوار اٹھائے، بھائی توجہ رہے۔ اور جب مشرک تلوار اٹھا کے ہار گیا تو سن 6 ہجری میں مشرک نے صلح کی رسول سے، یہ نہیں، تو اب رسول میں اور مشرک میں فرق واضح ہو گیا، رسول پہلے صلح کرتا ہے بعد میں جنگ کرتا ہے، اور مشرک پہلے جنگ کرتا ہے بعد میں صلح کرتا ہے۔ دیکھو یہ وہ مسائل ہیں جو عام طریقے سے ممبر سے بیان نہیں کیے جاتے، بھائی ٹھیک ہے نا، تو رسول پہلے صلح جوئی کرتا ہے، آخری حربے کے طور پر جنگ کو تلوار کو استعمال کرتا ہے، اور مشرک پہلے تلوار کو استعمال کرتا ہے، اور جب ہارنے لگتا ہے تو امن کی کمیٹیاں بناتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، مصالحت کی میز پر بیٹھ جاتا ہے، مصالحت کی میز پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اب اس بات کو یاد رکھنا، میرے تقریر کے یہ آخری جملے، کل سلسلہ گفتگو اسی مقام پہ آگے بڑھ جائے گا، لیکن یہ جملہ رائے گا نہ ہونے پائے، اگر مقصد نیک ہے تو ذریعے کا نیک ہونا ضروری ہے۔ جب ہر نے روکا تھا تو حسین حملہ کر کے اسی وقت خود کو قتل کر دیتے اور جنگ کو جیت لیتے، کہا نہیں، اپنے مقصد کو
الگ ذریعے سے حاصل نہیں کروں گا.
دیکھو تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. میں اپنے مقصد کو غلط ذریعے سے حاصل نہیں کروں گا. پہلے صلح جوئی کی کوشش ہوگی, آخری حربے کے طور پر تلوار اٹھے گی. گفتگو آ گئی اور آج گفتگو کو اس مقام پر میں روک دوں گا. بھائی دیکھو ہر کے کردار سے تم واقف ہو, بہت بڑا بہادر تھا, بہت بڑا بہادر تھا. عاشور کے دن فوج یزید نے ظہر سے پہلے 5 حملے کیے ہیں, 5. کہاں مقاتل بیان ہوتے ہیں. اچھا بھائی سنو, 5 دقیقے کا وقت ہے میرے پاس, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہاری خدمت میں اس صورتحال کو پیش کروں. درمیان میں تھے خیام حسینی اور یزید کی فوجیں کمان کی طرح چاروں طرف سے گھیرے ہوئی تھی, کمان کی طرح.
اور شمر ابن جوشن کے رسالے میں ایک چھوٹے سے گروہ کا سردار تھا, 1000 سواروں کا سردار تھا,
ٹھیک ہے نا, بڑا بہادر تھا. مہاجر ابن عوف کہتا ہے ہر سے کہ ہر یہ تو اس وقت عاشور کے دن کانپ کیوں رہا ہے, تو تو بہت بڑا بہادر ہے. اگر کوئی مجھ سے کوفے میں پوچھتا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں کہتا ہور. میں نے تیری جنگیں دیکھی ہیں, میں نے تیری بہادری کے مارکے دیکھے ہیں, تو کانپ کیوں رہا ہے. ہور نے گھور کے مہاجر کو دیکھا, کہا کچھ نہیں. ایک مرتبہ بیٹے کے کان میں کہا, بیٹے وہ آوازیں سن رہا ہے. یہ کن آوازوں کی طرف اشارہ تھا؟ عاشور کے دن کن آوازوں کی طرف؟ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے اور آتش آتش کی صدایں بلند کر رہے تھے.
اجرکم اللہ.
بیٹے بھائی تمہیں کچھ یاد ہے؟ دیکھو 5 دقیقے ہیں تو میں تھوڑا سا تمہیں روح شناس کراتا جاؤں. ہر نے کہا تھا کہ فرزند رسول آپ کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہیں, لیکن ایک بات طے ہے کہ میں ہوں فوج یزید کا ملازم, کوفے کی فوج کا میں ملازم ہوں. آپ جہاں جائیں گے میں ساتھ جاؤں گا, آپ کو روکوں گا نہیں, لیکن آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. ایک مرحلے پر جب حسین نے اپنے گھوڑے کو موڑا ہے کسی طرف جانے کے لیے, اس نے آگے بڑھ کر ہر کی لگام تھام لی. ہر نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی. حسین نے گھور کے ہر کو دیکھا اور کہا, سکلت کا ام کا یا ہور.
ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تیری یہ مجال.
بھائی جملہ سنو, یہ بڑا شدید جملہ ہے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, یعنی تو مر جائے. لیکن جو کام کیا تھا نا ہر نے, وہ اس سے بڑا کام تھا. اس زمانے میں عرب کے سماج میں کسی کے گھوڑے کی لگام کا تھام لینا یہ بہت بڑی توہین تھی. تو اگر ایک طرف یہ ہر کی بہادری ہے تو دوسری طرف یہ بہت بڑی توہین بھی ہے حسین کی. اسی لیے حسین نے یہ جملہ کہا, سکلت کا ام کا جہور, اور تیری مجال کہ تو میرے ذوالجناح کی لگام تھام لے, تیری ماں تیرے ماتوں میں بیٹھے. بس یہ سننا تھا کہ ہر نے گھبرا کے لگام توڑ دی, کانپنے لگا, کہا مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا. آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا, لیکن مولا میں کیا کروں, میں تو آپ کی والدہ گرامی کا نام وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا. عجیب ہے, تم نے گریہ کیا, گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. لیکن اب واقعے کا اختتامیہ بھی تو سنتے جاؤ نا. کیا کہا ہر نے؟ ہر نے کیا کہا کہ مولا دیکھو بڑا انکسار ہے. اس جملے میں بڑی فروتنی ہے, بڑا توازو ہے, بڑا انکسار ہے کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا, لیکن میں کیا کروں, آپ کی والدہ مکرمہ کا نام میں وضو کے بغیر دے بھی نہیں سکتا. یہ زبان سے جملہ نکلا نا ہر کے, عباس دور کھڑے ہوئے تھے, جیسے ہی ہر نے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ تلوار کھینچی, گھوڑے کو بھگاتے بھی آئے, کہنے کا ہر یہ کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ اب اگر تیری زبان سے جملہ نکلا تو تیری زبان کو کاٹ کر ہتھیلی پہن دوں گا. بس میرے عزیزو, تو ہر کے دل پہ اثر تو تھا کہ میں نے حسین کو روکا ہے. ٹھیک ہے نا, عاشور کے دن جب پانچواں حملہ ہوا ہے فوجی عزیز کا, تو اس وقت حسین نے اپنے خیموں کے باہر آ کے کہا حل من ناصرین سلونا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ یہ وہ وقت تھا جب ہر نے گھوڑا بڑھایا اور کہا بیٹے میں جنت کی طرف جا رہا ہوں, اگر آنا ہو تو آ جا. ہر چلا, ہر کا بھائی مصعب چلا, ہر کا بیٹا علی وہ چلا, اور ہر کا غلام چلا. اب سنو گے کہ ہر حسین کی خدمت میں کیسے آیا ہے. جب قریب پہنچا ہے خیام حسینی کے تو امامہ اتار کے پھینک دیا, تلوار چمکاتا ہوا آیا تھا, قریب پہنچ کر تلوار نیام میں رکھی, گھوڑے سے اتر آیا, زرہ اتاری, اتارنے کے بعد الٹی پہن لی کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں. یہ طریقہ کار ہوگا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں, اور وہیں سے پکار کے کہا اللہم جنائے تو مالک گناہ تو ہو گیا. مالک پروردگار گناہ تو ہو گیا, اب میری توبہ کو قبول کر لے. یہ کہہ کے ہر نے پیشانی زمین پہ رکھی اور آواز دی السلام علیکم ابا عبد اللہ. بس آخری جملہ, تم نے زحمت کی, تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. حسین آئے, کہا مولا بخشش کا کوئی امکان ہے؟ میں ہی تو آپ کو گھیر کے لایا تھا نا. کہا اور ہم نے تجھے معاف کیا. کہا مولا میں جب مانوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کیا, کہ آپ میرے بیٹے کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں. حسین نے منع کیا, ہر نے اصرار کیا, جب اصرار کیا تو کہا اچھا ہر ہم تمہاری خواہش کو رد نہیں کریں گے, جاؤ ہم نے تمہارے بیٹے کو اجازت دی. علی ابن ہر گھوڑے پہ سوار ہوا, حسین کی خدمت میں آیا, کہا مولا جا رہا ہوں زندہ واپس نہیں آؤں گا, بس اتنا بتلا دے کہ میرے باپ کی خطا معاف ہوئی یا نہیں. ہر کے بیٹے میں نے تیرے باپ کی خطا معاف کی, اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے بھی معاف کیا, میری ماں فاطمہ زہرا نے بھی معاف کیا, میرے بابا علی مرتضیٰ نے بھی معاف کیا. کہا مولا اب میں اطمینان قلب کے ساتھ میدان میں جا رہا ہوں. ہر کا بیٹا آیا, بس تم رو چکے, تقریر میری تمام ہو گئی. میدان میں آیا, حملہ کیا کہ مجھے پہچان لو میں ہر کا بیٹا ہوں. یہ کہتا جاتا ہے اور حملہ کرتا جاتا ہے. ایک مرتبہ آخری جملہ, ایک مرتبہ ایک گرد لگا, ہر کا بیٹا زمین پہ آیا, آواز دی بابا میری مدد کو آؤ. ہر نے شیر خطب لاکھ کی صورت میں تلوار کھینچی اور چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کے لاشے میں جائے. حسین نے کہا اٹھ بیٹھ جا, کسی باپ میں یہ ہمت نہیں ہے. ہر بیٹھ جا, کسی باپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ جوان بیٹے کے لاشے میں جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کروں کہ مولا جب اکبر کا لاشے اٹھاؤ گے. اجرکم اللہ حسین چلے اور پیچھے پیچھے ہر چلا. اس نے تلوار کھینچی, فوجی عزیز پہ حملہ کیا. میرے لاش کہاں ہے؟ میرے بیٹے کہاں ہے؟ میرے بیٹے آواز دے کہ میں تیرے لاشے پہ پہنچ جاؤں. ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی, ہر میرے قریب آ جا. اب جو ہر پہنچا تو ہر کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پہ تھا. کہا مولا آپ نے بڑی عزت بڑھائی. دو جملے دیکھو, اب تو تامر وقت میں گجائی بھی نہیں رہی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ دو جملے تمہیں ہدیہ کر دوں. محرم تھی, تیسری بھی گزر گئی. خور کے بیٹے کا لاشا آیا. دو جملے سنو, دو جملے مجھے اجازت دے دو. خور کے بیٹے کا لاشا آیا. خور نے کہا, مولا اب مجھے اجازت ہے؟ کہا, ہاں اور ہم نے تمہیں اجازت دی. خور گھوڑے پہ سوار ہوا اور کہنے لگا, میں سننا, کہنے لگا کہ فرزند رسول مجھے ایک بات کی اور اجازت دے دیں. کہا, کیا بات ہے؟ اور کہا, میں چاہتا ہوں کہ سیدانیوں کے خیمے کے پاس سے گزر جاؤں. کہا, جا ہر, ہم نے تجھے اجازت دی. ہر چلا, عباس چلے, علی اکبر چلے, سیدانیوں کے خیمے کے پاس آیا. السلام علیکم نا یا بنات رسول اللہ, اے رسول کی بیٹیاں تمہیں سلام ہو, اے رسول کی بیٹیوں تمہیں سلام ہو, تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں؟ ایک مرتبہ خیمے سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی. کہنے لگا, پروردگار یہ کیسا میرا مقدر ہے کہ جب روکا تھا جب بھی یہ بیویاں روئی تھی, آج میں مدد کے لیے جا رہا ہوں جب بھی یہ بیویاں روئی. فسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.